सच्चा अमानतदार ताजिर मुझको तू या रब बना।
सच्चा अमानतदार ताजिर मुझको तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر عطاری مدنی قدس اللہ العالی، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنے فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کری، تنگ آمدنی کی شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور پھر مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد شریف سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اس نے ایسے ہی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ اس کے رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے رزق سے حصہ پہنچا. اللہ پاک ہمیں بھی درود پاک کی دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. آپ بھی اپنا معمول بنا لیں اگر نہیں ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں سلام کریں سب سے پہلے، پھر درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اور پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. انشاءاللہ دنیا کی بھی برکتیں ملیں گی، آخرت کی بھی برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مفتی صاحب سے کچھ گفتگو ہو جائے. مفتی صاحب پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے جی، بنگلہ دیش یا بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے. وہاں پہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع تھا، اس میں بھی شرکت تھی، اور بھی کیا کیا مصروفیات رہیں مفتی صاحب ہی کی زبانی پوچھنے. کچھ تو مفتی صاحب کے فیس بک پیج کے ذریعے سے ہمیں معلومات ہو رہی تھی، لیکن چلیں مفتی صاحب سے کچھ تفصیل معلوم کر لیتے ہیں. مفتی صاحب کیسا سفر ہوا؟ یعنی آپ کے سفر تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا میری دانش میں انوکھا تھا، تو آپ کیسے گئے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا مصروفیات رہیں؟ ایک اور سوال کر لوں اس کو کہ آپ کو اس سفر میں کون سی ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا بھائی، اس سفر میں یہ ایک امتیاز تھا، یہ خصوصیت تھی.
دیکھیے مسلمانوں کا ملک ہے بنگلہ دیش، تو چاروں طرف ظاہر بات ہے مسلمان ہی ہے،
صحیح،
اور غالب مسلمان ہیں وہاں پر.
ٹھیک،
دو ملکوں کا سفر تھا یہ.
دو ملکوں کا؟
جی ہاں.
اچھا،
سری لنکا اور بنگلہ دیش.
صحیح.
تو سری لنکا یوں کہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ، آج ہم 4 جنوری کو بات کر رہے ہیں
جی،
آج کی تاریخ میں نہیں چل رہی.
ٹھیک ہے،
سنائیں کہ اس مہینے چلنا شروع ہو جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو آپ کو وایا ہو کر جانا پڑتا ہے.
صحیح.
اب وایا کے دو آپشن ہیں، ایک آپ خلیج ممالک میں جائیں پھر دوبارہ واپس آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سری لنکا ایک پوائنٹ ہے.
ٹھیک ہے،
وہاں کی ایئر لائن سے جائیں اور پھر بنگلہ دیش کی فلائٹ لیں.
ٹھیک ہے.
ابھی دوسرے آپشن میں ایک ایشو یہ ہے کہ اسٹے بہت لمبا ہوتا ہے
سری لنکا والے میں.
جی ہاں. لیکن یہ ٹرانزٹ ویزا دیتے ہیں، ہوٹل پہ دے دیتے ہیں اگر مانگا جائے تو. تو ہم نے سوچا کہ جب اسٹے کوئی 21 گھنٹے کا ہے تو وہاں بھی کچھ معاملات رکھے جا سکتے ہیں.
ٹھیک.
تو پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم ملک میں جانا ہوا، ورنہ آج سے پہلے میں کسی غیر مسلم ملک میں نہیں گیا.
ٹھیک ہے، یہ پہلا سفر تھا غیر مسلم ملک کا.
ہاں، سری لنکا. مطلب مسلم ممالک میں تو بہت سارے ممالک میں جانا ہوا ہے
جی،
تو تھوڑا سا ہوتا ہے تعجب کہ آپ جب مسلم ممالک میں جاتے ہیں تو کہیں بھی آپ کو کسی بت کی، ان کی کسی ایسے مذہبی شاعر کی نمایاں جو چیزیں وہ نظر نہیں آتی.
ایک اجنبیت بھی فیل نہیں ہوتی.
ہاں، اجنبیت بھی فیل نہیں ہوتی غیر مسلم ممالک میں، پھر ایک الگ انداز ہوتا ہے. تو ایک ڈفرینٹ ملک ہے سری لنکا.
ٹھیک.
اور یہاں سے تو ہم کوٹ ووٹ پہن کر گئے تھے.
ٹھیک ہے.
اور وہاں ہوتے پتا چلا کہ گرمی ہے.
اچھا.
ہاں.
ٹھیک
تو 33 ٹمپریچر جو ہے وہ نارملی رہتا ہے.
صحیح.
بڑا اچھا ٹمپریچر ہے, رات کو خاص طور پر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. چھوٹا سا ملک ہے اور چاروں طرف سمندر ہے, بہت گہرا سمندر ہے, تو اس بنا پر جو ہے وہ موسم وہاں کا معتدل رہتا ہے, کوئی اور موسم آتا ہی نہیں ہے.
اچھا,
تو خوش نصیب ہیں ہم چار موسم دیکھ لیتے ہیں.
صحیح ہے.
تو ہریالی بہت ہے, مسلمان کافی بڑی تعداد میں رہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ 10% مسلمان وہاں رہتے ہیں, اور مساجد ہیں. جیسے ہم ایئرپورٹ سے اترے تو سب سے پہلے ہم ایک مسجد میں ہی گئے.
صحیح.
وہ وہاں کا ایک آئیکون ہے, بڑی قدیم مسجد ہے وہاں کی. تو اس مسجد میں گئے, لوگ وضو کر رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی حنفیوں کا وضو تو نہیں ہوگا جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی کھالی بنائی ہوئی تھی, جیسے ہمارے یہاں بھینسوں کو چارہ ڈالنے کی بنائی ہوتی ہے نا, اتنا سائز کی بنی ہوتی ہے.
صحیح.
اتنی لمبی ہوتی ہے.
ٹھیک.
اب اس میں پانی ہے, اس میں وضو ہو رہا جناب.
ٹھیک ہے.
تو چونکہ شافعی مسلمانوں کی جو ہے وہ مسجد تھی.
ٹھیک.
تو شوافے کے ہاں پانی کا دے دردہ ہونا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
اور تالاب, بڑا تالاب بھی بنایا ہوا تھا, جو دے دردہ تالاب ہوتا وہ بھی موجود تھا.
ٹھیک.
تو میں نے جو دے دردہ تالاب تھا اسے وضو کیا, بڑا شفاف پانی. بڑی قدیم مسجد تھی, بہت قدیم, اور جو اس پر کام ہوا ہوا تھا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. دعوت اسلامی کی بھی الحمدللہ وہاں مساجد ہیں. فیضان رمضان مسجد میں میرا پروگرام تھا رات کو, بڑی خوبصورت, بہت خوبصورت مسجد. سب سے اہم بات یہ کہ گراؤنڈ پر آپ کو پارکنگ دینی دینی ہے.
اچھا.
تو گراؤنڈ فلور پر پارکنگ ایریا, بائک کار وہاں کے کھڑی ہو جائے.
صحیح.
اور اس کے بعد فرسٹ فلور سے مسجد.
صحیح.
وہ چار منزلہ الحمدللہ مسجد ہے. تو بس ایک دن کا سفر تھا یہ.
ٹھیک.
اور اس کے بعد پھر ہم بنگلہ دیش گئے. یہاں بنگلہ دیش سے ایئرپورٹ سے لینڈ کیا ہے, سامان حوالے کیا ہے, چھوٹا بیگ ساتھ رکھا ہے, اور وہاں ڈومیسٹک فلائٹ لے لی. سید پور ایک شہر ہے.
اچھا.
سیدھے وہاں پہنچے
ڈھاکہ سے. سید
ڈھاکہ سے.
ٹھیک.
ترکی کا سفر میرا ہوا تھا, تو وہاں یہ اتفاق تھا کہ جو مقامی شہر ہیں وہاں پہ فلائٹیں بہت اچھے انداز سے چلتی ہیں.
ٹھیک ہے. ڈومیسٹک فلائٹ.
جی ہاں, ڈومیسٹک. جو کنیا ہے, دیار بکر ہے, عرفہ ہے, چھوٹے چھوٹے شہروں میں فلائٹیں بہت اچھے طریقے سے آپ کو مل جاتی ہیں.
ٹھیک.
تو یہاں بھی یہ ہے کہ 300-350 کلو میٹر پر شہر ہیں. چٹا گاؤں میں سیلٹ ہے, سید پور ہے, تو ٹرین اور بس سے جائیں تو 6-7 گھنٹے لگتے ہیں.
ٹھیک.
لیکن فلائٹ سے جائیں تو 1 گھنٹے میں, اور سستی فلائٹ ہے. پاکستانی اگر ہم کرنسی میں دیکھیں تو 10-11 ہزار روپے کی فلائٹ ہے.
اچھا. صحیح.
ایک طرفہ.
ٹھیک ہے.
تو گھنٹہ پہلے بھی یہ ریٹ ہے, یہ نہیں کہ جناب یہ ریٹ ہمارے یہاں جیسے ہو رہا ہے. کہ جی اسلام آباد کی فلائٹیں, اب میرا اسلام آباد جانا ہوا 10 سپٹمبر کو, تو میرے ساتھ جو صاحب آئے تھے انہوں نے 61 ہزار روپے کی ایک طرفہ فلائٹ کروائی تھی.
اوہو.
حالانکہ میری دو طرفہ 61 ہزار روپے کی تھی. تو میرا دو طرفہ 61 ہزار بھی مہنگی ہے. تو وہ شاید لاسٹ ٹائم پہ کروائی ہوگی, یا بعض اوقات جو ہے نا وہ ٹریول والا انصاف نہیں کرتا. آپشنس ہوتے ہیں. آپشنس اس معنی میں ہوتے ہیں کہ ایک اصول ہے ایئر لائن کا, پہلا 20 یا 30% ایک کوٹا ہوتا ہے وہ سب سے کم فیئر ہوگا. پھر جیسے جیسے بکنگ بڑھتی جائے گی اس کا فیئر بڑھتا چلا جائے گا.
صحیح.
تو اب ایک جہاز ایک کمپنی کا ہے مثال کے طور پر, اس کی بکنگ بہت ہائی ریٹ پر جا رہی ہے, اور سیم ٹائم دوسرا جو جہاز ہے اس کی بکنگ بہت لو ریٹ پر جا رہی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ جانا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے کاموں سے جانا ہوتا ہے, تو ہم وہاں بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے ٹکٹ نہ لیں جو مہنگی ہو.
صحیح.
ایک دن کے لیے جانا ہے تو لگیج نہیں ہوتا, تو کوشش کرتے ہیں کہ بھی لگیج والے بھی ٹکٹ نہ ہو اور سستی ہو, تاکہ بلا ضرورت جو ہے نا پیسہ خرچ کرنا نہ پایا جائے.
ٹھیک.
تو بڑا اچھا نظام مجھے لگا وہاں کا جہاز رانی کا, کہ سستی ٹکٹ ایک تو اور ایک شہر کے لیے کئی جہاز جو ہے نا وہ روانہ ہوئے. بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں آبادی بہت زیادہ ہے, یعنی ایریا جو ہے وہ 100,000 کلومیٹر بنتا ہے, پاکستان بنتا ہے 800,000, پاکستان کی آبادی 23 کروڑ, وہاں کی آبادی ہے 17 کروڑ. تو اس کم رقبے میں بہت بڑی آبادی ہے,
پاپولیشن جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے زیادہ ہے,
بہت زیادہ ہے. ڈھاکہ شہر میں نے تو کہا کہ بھائی یہ تو طوفانستان ہے.
اچھا,
مطلب وہاں ٹریفک کا ایسا طوفان ہے,
رش ہے,
اتنا رش ہے, اتنا رش ہے. کراچی آ کے تو آپ سجدہ شکر ادا کریں.
میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر آپ کو کراچی کا ٹریفک ایزی لگ رہا.
نہیں, کراچی کا ٹریفک بہت ایزی ہے. میں نے دبئی کا ٹریفک دیکھا ہے.
جی,
دبئی کا ٹریفک بندہ پھنس جائے, بلکہ پھنس کیا جائے, روز پھنستا ہے,
جی
گھنٹوں پھنستا ہے بندہ وہاں پہ. کراچی کا ٹریفک اس کے مقابلے میں بہت ایزی ہے. بس کہیں طوفان بدتمیزی ہو, لوگ رولس کا خیال نہ کریں, تو پھر ٹریفک جام ہوتا ہے, ورنہ گاڑیاں رواں رہتی ہیں یہاں. اب تو خیر کیمرے لگ گئے ہیں, اس کی بڑی برکات ظاہر ہو رہی ہیں, تو بہت بہتری آ گئی ہے. تو ڈھاکہ میں ٹریفک ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ساری گاڑیاں روڈ پر موجود ہیں, نیچے سے لے کر اوپر تک ہر گاڑی روڈ پر موجود ہے.
اچھا,
ٹھیک ہے, یعنی سائیکل رکشہ ہے جو سب سے زیادہ ہے. پھر وہاں کی جو وی آئی پی سواری ہے وہ سی این جی رکشہ ہے,
ٹھیک ہے,
وی آئی پی,
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد جناب بس ہے, ڈبل ڈیکر بس ہے, بسیں بھی بڑی بڑی, اور کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہاں بڑی بس چلے گی یا نہیں چلے گی, ہر گاڑی روڈ پر ہے. اور پھر ہارن, دھواں, ماسک کے بغیر تو میرا تو گزارا نہیں ہو رہا تھا وہاں پر.
اچھا,
بہت ناگزیر ہو گیا تھا ماسک لگانا, بہت دھواں ہے. دھواں دیکھیں کراچی میں بھی ہے, تو یہاں یہ کیا ہے کہ سمندر کی ہوا چلتی ہے. صحیح, سمندر کی ہوا چلنے کی وجہ سے فضا میں جو آلودگی ہے وہ کم رہتی ہے.
صحیح,
وہاں ڈھاکہ میں سمندر نہیں ہے. لاہور میں بھی یہ پرابلم ہے, دہلی میں بھی یہ پرابلم ہے کہ ان شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہے لیکن سمندری ہوا نہیں چلتی, تو وہاں جو دھواں ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے.
یعنی پولوشن جو ہے وہ نیچرلی بھی بیلنس نہیں ہو رہی ہے,
نہیں ہوتی,
یا کراچی دھواں ہوتا ہے. کراچی کو یہ ایک طرح سے ایج حاصل ہے,
بہت بڑا ایج
سمندر,
بہت بڑا ایج حاصل ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں قدیم آبادیاں آپ کو ملیں گی,
جی,
تو قدیم آبادیاں تقریباً سمندر کے کنارے ملیں گی.
صحیح,
اور اس کی نیچرل وجہ ہے کہ انسان ایک تو دریا آ کے سمندر میں گر رہے ہوتے ہیں, میٹھے پانی کا انتظام ہوتا ہے, پھر یہ کہ انسان یعنی کہ بندرگاہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو قدیم آبادیاں سمندر کے کنارے آپ کو ملیں گی. تو بہت مزہ آیا وہاں کے لوگوں کا پیار محبت. وہاں مذہبی آدمی کو کوئی جا رہا ہو تو قدم قدم پہ لوگ سلام کرتے ہیں.
اچھا,
بہت چہرے پہ شرافت دیکھی میں نے وہاں کے لوگوں کی, بہت شریف النفس لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, اور یعنی کہ مذہبی لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں, دین سے بہت قریب ہوتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ ڈھاکہ کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب چونکہ ڈھاکہ کا چپا چپا تو ہم نہیں گھومے, تو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مساجد ہیں وہاں, لیکن بہت ساری مساجد, بہت مساجد ہیں. ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز رہیں, سید پور میں بھی رہیں, ڈھاکہ میں رہیں, چٹاگام گئے. چٹاگام جو ہے وہ ساحلی شہر ہے اور بہت بڑی بندرگاہ ہے, بہت بڑی. مجھے ایسا لگا کہ کراچی سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوگی.
اچھا,
تو ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. اور پھر جو ہے وہ چونکہ اقام تجارت ہے, تو میں کچھ معاشی حوالے سے بھی جو میں دیکھ سکا عرض کر رہا ہوں. ڈھاکہ کے ایئرپورٹ نے مجھے حیران کیا.
اچھا,
جب میں واپس ہو رہا تھا تو بہت زیادہ رش, بہت زیادہ, یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بڑے ذرائع ہیں وہاں پر جو باہر سے ڈالر آتے ہیں اس کے. ایک تو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, وہ دنیا میں ہر جگہ ملیں گے آپ کو.
ٹھیک,
آپ چلے جائیں عرب شریف, ایسا لگتا ہے پاکستانیوں سے زیادہ ہیں, عرب امارات میں بہت زیادہ ہیں, UK میں بہت زیادہ ہیں, تو یوں ایک آؤٹ بریک بہت زیادہ ہے لوگوں کا,
بہت زیادہ بہت زیادہ گئے,
بہت زیادہ اوورسیز لوگ ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایئرپورٹ پر لامولا رش ہونا ہے.
ٹھیک,
بہت زیادہ رش میں
ان کی آمد و رفت لگی رہتی ہے.
مطلب ہمارے یہاں تو ایک گیٹ ہے نا
جی,
اس سے ہم داخل ہوتے ہیں, وہاں وہ چار پانچ گیٹ, ہر ایک پہ 200 بندہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ منظر ہمارے یہاں نہیں ہوتا.
ٹھیک,
تو زیادہ سے زیادہ شام میں یا تین چار فلائٹیں جب اکٹھی ہوتی ہیں جب ایسا منظر ہوتا ہے. تو یہ تو میں ایک شیئر کی عرض کر رہا ہوں. اب سیلٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر گھر میں وہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ یو کے میں موجود ہے, یورپ میں موجود ہے, تو وہاں کیا عالم ہوگا, چٹاگام میں کیا ہوگا. تو وہاں کی ثقافت کو دیکھنے کا موقع ملا, وہاں کی تہذیب کو دیکھنے کا موقع ملا. جس طریقے سے, چونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے, تو میں 96 میں کراچی آیا تھا.
صحیح,
اور فیملی جو ہے وہ 98 میں شفٹ ہو گئی. پھر مجھے بڑے عرصے بعد اندرون سندھ کے علاقوں میں جانے کا موقع ملا, کوئی 20 سال بعد میں گیا, تو میں حیران ہو گیا کہ بڑی صاف اردو لوگ بول رہے ہیں. تو ورنہ یہ کنسیپٹ تھا کہ سندھ میں رہنے والا ایک عام آدمی اتنی اچھی اردو, بلکہ اردو بول ہی نہیں سکتا تھا.
ٹھیک ہے,
اور شاید اس کی کئی وجوہات ہوں, اس میں ایک بڑی وجہ ڈش بھی ہے. ایک ایک ہوٹل پر ڈش لگا ہوا اور فلمیں دیکھے جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے. پھر میڈیا آیا تو شاید زبان ان کی بولنا ہی ان کو. لیکن بنگلہ دیش میں ایسی صورتحال نہیں ہے.
اچھا,
وہاں کا ایک عام آدمی اردو نہیں بول سکتا.
اچھا, بول نہیں سکتا.
نہیں بول سکتا,
مطلب اپنے لہجے میں نہیں بول سکتا ہے, بول ہی نہیں,
بول ہی نہیں پاتا.
اچھا,
جو پرانے لوگ ہیں وہ بولتے ہوں گے, وہ بولتے نظر آئے بھی مجھے, لیکن جو نئی نسل ہے بالکل اردو سے دور ہے.
اچھا,
مطلب میں تین شہروں کا میں نے سفر کیا, مجالے کوئی سائن بورڈ اردو میں لکھا ہو, کیونکہ اپنی رسم الخط بنگلہ ہندی سے ملتی جلتی ہے, لیکن جو اردو بول بھی پاتے ہیں وہ بھی بڑی ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں, اور جو نوجوان نسل ہے بالکل بھی نہیں.
اچھا,
تو کیونکہ اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی.
صحیح,
کس طرح بولیں گے, اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی.
ٹھیک ہے,
تو اسکول میں نہ پڑھائے جانے کی وجہ سے وہ نہیں بول پا رہے.
ٹھیک,
تو
یعنی ان کے تحریر میں تو کہیں یہ زبان ہے ہی نہیں.
ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے.
ٹھیک,
بالکل بھی نہیں ہے. اور تو مجھے بیانات کرنے میں پرابلم رہی. جس پرابلم سے مراد یہ کہ ہم نے پھر سارا لیا
ٹرانسلیٹر کا.
کچھ ایریاز ہیں جہاں اردو بولنے والے رہتے ہیں, جیسے سید پور اور اس طرف کے کچھ شہر ہیں. یہاں چونکہ بہار سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے تھے, وہی فارمولا تھا جو سندھ میں اور پنجاب میں رہا, کہ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ ہند گئے اور وہاں کے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے. تو وہاں بھی یہی تھا, جب 47 ہوا تو بہار قریب پڑتا ہے, وہاں کا جو بنگال ہے وہ قریب پڑتا ہے, تو وہاں بہار کے خاص طور پر جو لوگ مائگریٹ کر گئے
جی,
تو چونکہ وہ اردو بولتے تھے.
صحیح,
بہار کے لوگ بڑی پیاری اردو بولتے ہیں.
اچھا,
بہت پیاری,
لہجہ تھوڑا سا ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے.
بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان شہروں میں وہ لوگ آباد تھے.
صحیح,
تو یہ لیکن ان کے بچوں کو بھی پرابلم ہے, کیونکہ وہ بھی اردو نہیں پڑھ رہے.
صحیح,
تو ان کے بھی بڑے بڑے روانی سے اور بڑی شائستگی والی اردو بولتے ہیں, لیکن نوجوانوں میں تھوڑا سا درمیانہ اسٹائل ہے. آگے جا کے کیا ہوگا. تو میں بہت سارے لوگوں سے ملا, انہوں نے ایک جملہ مجھ سے اردو میں بات نہیں کی.
اچھا,
ایک جملہ. تو پھر وہ انگریزی جو ہے وہ ایک
کامن زبان
ہوتی تھی, اس کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی. تو میں سری لنکا ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ مالدیپ جا رہا تھا, اداس ہے, بالکل ایک جملہ نہیں. کہنے لگا, وین آئی کم مائی ماما از کرائنگ, میری ماں جو رو رہی تھی, مام از ویری گریٹ پرسنلٹی ان ورلڈ. تو اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا, پہلی دفعہ اس کا سفر ہو رہا تھا, اس کی نوکری لگی تھی اور جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو, آپ کو نا کچھ بھولنا سیکھنا پڑے گا, کچھ بھولیں گے تو آپ, اب آپ کی جو نا وہ کیریئر اسٹارٹ ہو رہا ہے, اگر ماں کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ جلدی بھاگائیں گے. تو اس کے ایک لمحات تھے, ماشاء اللہ ایئرپورٹ پہ بہت سارے جذباتی لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ایک جملہ مجالس میں بولا ہو. اس کے علاوہ بھی ہمارے ہم اسلامک فائنینس کورس کیا تو اس میں دو لیکچر تو پیور انگلش میں ہوئے,
صحیح,
اور ایک اور لیکچر تھا اس میں گاہے بگاہے انگلش بولی جاتی تھی لیکن سوالات ٹوٹلی انگریزی میں تھے. چٹاگانگ میں جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہمارا ایک پروگرام ہوا وہاں کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں, اور بس وہ اسٹارٹ ہوا اور انگریزی اسٹارٹ ہو گئی نہ اردو. تو محنت کا شلوگ ہیں, ایک انچ بھی کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں زمین بنجر نہیں ہے,
صحیح,
زرخیز ہے, پانی بہت زیادہ ہے, بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, ندیاں بہت زیادہ ہیں, تو زرخیز ہے, بہت زرخیز ہے.
ٹھیک, اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی باتیں کرنا شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب تو 10 دن تقریباً گزار کر آئے.
3 روزہ اجتماع میں شرکت ہوئی تو ملتان اجتماع کی یاد تازہ ہوئی. ایک جذبہ تھا لوگوں کا وہاں پر,
اچھا,
بہت جذبہ تھا.
اسے آپ نے تو ملتان اجتماع بھی کر پاکستان میں شرکت کی ہے ظاہر سی بات ہے, بلکہ آپ کا بیان بھی اتر ہے تو اب وہاں پہ آپ نے شرکت کی تو کافی ٹائم کے بعد اس طریقے سے ایک وہی ایک نوسٹیلجیا جو ہوتا ہے وہ آپ کو کئی مرتبہ ملتان یاد آ رہا ہوگا وہاں دیکھ کے.
ہاں بالکل ایسا ہی, لوگوں کا نکلنا, رش, سائن بورڈ, تو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ایئرپورٹ سے قریب ہی تھا اجتماع کا, تو سمجھے کہ اسی روڈ سے سائن بورڈ اور استقبالیہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں, پھر لوگوں کا جوش و خروش, پھر لوگوں کا سننا. تو میں نے بھی وہاں مترجم بٹھایا تھا ساتھ میں,
اچھا,
میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی اہم اہم جگہ جو ہے نا وہاں میں آپ کو اشارہ کروں گا, وہاں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تاکہ ایک ربط برقرار رہے.
ٹھیک,
اگر یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں ان کو تو ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
صحیح,
تو یوں کچھ ترجمہ ہوتا رہا, کچھ میں ڈائٹ بیان کرتا رہا, یوں کر کے بیان کیا, نگرانی شورا نے بیان کیا تو انہوں نے تو پورا ان کا بیان ترجمہ ہی ہوا. جو وہاں کے رکن شورا ہیں عبد المبین بھائی
جی,
وہ ماشاء اللہ ٹرانسلیٹ کرتے رہے.
صحیح, نگرانی شورا بھی آپ کے ساتھ تھے ایک جو کا میں نے ایک دو,
ہاں ایک دن ہم ایک یا دو دن ساتھ رہے.
ٹھیک, تو چلیں بنگلہ دیش کا جدول ہوا اور بہت ساری چیزیں, میں تو چاہوں گا مفتی صاحب ہے تو ذرا آپ کی مصروفیات دیکھتے ہوئے مشورہ دینا, تھوڑا سا عجیب سا ہے لیکن چلیں بات آئی ہے تو میں کہہ ہی دوں کہ آپ کو یہ تحریر کرنا چاہیے. میں مدنی چینل کے ناظرین یقیناً کچھ نہ کچھ ہوں گے جو شاید اس طرح بھی سوچ رہے ہوں, یہ ظاہر سی بات ہے آپ نے باتیں بیان کی ہیں اور جب یوں پروگرام کے تحت بیان کر رہے ہیں آپ تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ احکام تجارت ہے, ایک وقت کی ڈیوریشن ہے, پھر کچھ نہ کچھ ہم نے سوالات شامل کرنے ہیں, تو بہت ساری چیزیں اسکپ آپ نے جان بوجھ کے کی ہوں گی کہ نہیں یہ نہیں یہ بیان کر دیتا ہوں, تو آپ اس کو تحریری صورت میں میرا خیال ہے, بلکہ آپ کے تمام اسفار جو ہیں وہ تحریری صورت میں آنا چاہیے. میری نظر میں تو اگر کہیں تو آپ کی تحریر بہت عمدہ ہوتی, تو آپ تحریری صورت میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو اسفار ہوتے ہیں بالخصوص بڑوں کے جو اسفار ہوتے ہیں, سفر تو کوئی بھی کرے تو سیکھتا ہے لیکن جب ایک ایسا شخص جو علم دین سے بھی مزین ہو اور ویژن بھی ہو تو پھر ان کا دیکھنا جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے, وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے اسباق بیان کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ دیگر لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. تو مفتی صاحب ایک سجیشن ہے, اللہ کرے کہ قبول ہو جائے اور کچھ ایسا.
تحریر کا تو عالم یہ تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں پہنچا ہوں ایئرپورٹ سے سیدھا دوسرے شہر میں اور وہاں بھی پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی, تو پتہ چلا اسی رات سے پروگرام ہے, رات میں بھی پھر دن میں بھی 2-3 ایکٹیویٹی, تو وہاں میں 2 راتیں رہا. ایک مدنی اسلام بھی ساتھ تھے, میں نے ان سے کہا بھی کچھ تحریر آپ ہی کر لو مجھے تو ٹائم نہیں ملے گا, تو پھر انہوں نے بڑی اچھی تحریر لکھی اور وہ 2 دن کا جو حوالہ ہے وہ ہم نے پھر شیئر بھی کیا اپنے پیج پر. تو بس اللہ کرے کوئی ایسی صورت بنے.
ابھی بڑھتے ہیں مفتی صاحب, کچھ کاز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور بنگلہ دیش کا جو 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہوا اس میں جن عاشقان رسول نے شرکت کی, جنہوں نے کوششیں کی اور بھی دیگر جگہوں پر بھی دعوت اسلامی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اللہ پاک سارے کوشش کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے, کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. بڑھتے ہیں کالز کی طرف, پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں آج کی. جی جناب, کون ہیں, کہاں سے ہیں؟
مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے بائک لینی تھی، تو اس نے مجھے ایڈوانس میں 5,000 روپے دیے، بولا کہ بقیہ پیسے 2 سے 3 دن میں دے دوں گا، موٹر سائیکل لے لوں گا، لیکن اس نے پھر سودا کینسل کر دیا، تو اب مجھ پر کیا اس کے پیسے واپس کرنا لازم ہے یا میں رکھ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر.
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سودا دو طرفہ کینسل ہوا یا نہیں، اگر دو طرفہ کینسل ہوا ہے تو لا محالہ یہ ڈیل ختم ہو چکی ہے، جو آپ نے پیسے لیے وہ آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. ایک طرفہ اگر کینسل ہوا ہے تو ایک طرفہ اس سے تو کینسل نہیں ہوتا. اب جب وہ لینا نہیں چاہ رہا تو بہتر ہے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں کینسل کرنے پر، اور جو اس کے پیسے ہیں وہ اسے واپس کر دیں. ان پیسوں کا رکھنا جائز نہیں ہوگا.
مفتی صاحب، اگر کسی نے ماضی میں ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی سودا ہوا، چاہے وہ گاڑی کا ہوا، جائیداد کا ہوا، یا کسی بھی چیز کا ہوا، سودا ہوا تھا، کچھ ایڈوانس رقم دی تھی، سودا کسی بھی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، وہ پلٹ کر نہیں آیا، کینسل ہو گیا، اور یہ رقم اس نے اپنے پاس رکھ لی ہے، ضبط کر لیے گویا کہ اپنے طور پر، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نہیں آیا اب تو یہ ضبط ہوگا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے، یہ رقم بغیر سبب شرعی کے اس کے پاس پائی گئی تو ملکیت کا تو فائدہ نہیں دے گی.
اچھا، یہ مالک ہی نہیں ہوا؟
مالک نہیں ہوگا، جو اصل مالک ہے اس کو لوٹانا ہوگی.
اچھا، تو دیکھ لیں، غور کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے معاشرے میں، اگر ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے تو مجھ سے اب توبہ بھی کرنی ہوگی.
ہاں، ناحق رقم جب دبائے گا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی.
توبہ بھی کر لیں، اور یہ رقم اگر کسی کے پاس بھی اس طرح کی ہے تو وہ متعلقہ فرد کو دے دیں. ابھی سانسیں بھی چل رہی ہیں، زندگی بھی ہے، تو ابھی یہ معاملہ ختم کر لیں. آخرت میں پھر اس کا حساب کتاب دینا یا اس کا جو بھی جزا سزا کا معاملہ ہوگا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ملازم بغیر بتائے ڈیوٹی چھوڑ دے تو اس کی اس مہینے کی تنخواہ روک لینا جائز ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں.
جی مفتی صاحب،
دیکھیں، ڈیوٹی چھوڑ دے کا مطلب یہ نا کہ وہ نہیں آ رہا، تو جس دن تک آیا ہے اس دن تک سیلری دی جائے گی. مثال کے طور پر کسی مہینے وہ 10 دن آیا ہے تو 10 دن کی سیلری تو اس کی بنے گی. اب وہ کہے کہ جی پورے مہینے کی دو، تو پورے مہینے کی کیسے ملے گی اس کو؟ بقیہ 20 دن کی تو نہیں ملے گی.
مفتی صاحب، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ڈیوٹی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 1 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے آپ ہمیں اطلاع کرو گے کہ جی مجھے جانا ہے، تو اگر آپ نے بغیر اطلاع کے گئے تو پھر ہم آپ کی تنخواہ روک لیں گے. تو کیا یہ اگر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، سائن ہو گیا ہے، تو پھر تنخواہ روک سکتے ہیں؟
دیکھیے، شریعت بار سے تو نہیں رک سکتے. اب لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہمیں تو یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو بھائی 20 دن کی تنخواہ سے آپ کو کتنا فائدہ ہو جائے گا؟
جانے والا تو گیا.
وہ تو گیا،
ٹھیک ہے،
وہ تو واپس نہیں آئے گا. تو جب شریعت بار سے نہیں بن رہی تو پھر آپ کوئی اور حل نکالیں. بہت سارے حل نکل سکتے ہیں. اس 1 مہینے کی تنخواہ روکنے پر بہت سارے طریقے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو نکل سکتے ہیں. اس کو ظاہر بات اس کی ایک شریعت اسٹرکچرنگ ہوگی، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ کیسے نافذ کرنا ہے، کیا الفاظ ہونے چاہیے، اور پھر وہ رقم کون رکھے گا، کس کی ہوگی، یہ سب چیزیں طے ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے دستور اور رواج ایسے ہیں کہ جو واضح طور پر غیر شرعی ہیں. جیسے 3 دن لیٹ آنے پر بہت سارے سیکٹرز میں 1 دن کی سیلری روک لی جاتی ہے.
جی،
وہ نہیں دی جاتی،
چھٹی شمار کی جاتی،
چھٹی شمار کی جاتی ہے. تو یہ بھی ظلم ہے، یعنی اعتدال نہیں ہے یہ. اور حق تلفی ہے. اگر وہ 3 دن مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ لیٹ آیا تو 1.5 گھنٹہ بنا، تو حق یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کی کٹوتی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 8 گھنٹے کی کٹوتی کر لیں گے. تو جتنا جرم ہے اتنی سزا ضروری ہے. سزا تو خیر بھی نہیں ہے کہ جتنی کوتاہی پائی گئی ہے اتنی اس کی سیلری آپ منع کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پھر تو لوگ روز لیٹ آئیں گے.
جی
دیکھیں، لیٹ آنا کوتاہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اصول بنا دیں کہ جناب جو مسلسل لیٹ آتا ہے تو اس کو ایک نوٹس جاری کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے. تو یوں جو کوتاہی ہے اس پر تادیبی جو کاروائی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کے کرنے کے بہت سارے مواقع اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں، تو ان صورتوں کو اپنایا جائے.
ٹھیک ہے مفتی، اس کے برعکس بھی ایک صورت پائی جاتی ہے، اگرچہ کم ہوگی اور بہت ہی ماہر شاید لوگ ہوتے ہوں گے ان کے لیے ہوتی ہوگی، کہ سے اگر کسی نے نوکری سے نکالا، یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، اس کے اپوزٹ ادارہ نکالتا ہے تو وہ ایک مہینے کی سیلری دے گا یا پوری سیلری دے گا، تو اگر یہ ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کا امپلائی کا سیلری کا مطالبہ کرنا درست ہوگا؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ادارہ نکالتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کل سے نہیں آئیے گا، وہ اسے ایک مہینے کا ٹائم دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر جنوری میں اس کو بتایا جا رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فروری تک اس کا معاہدہ کنٹینیو رہے گا اور یہ کوئی مارچ سے ختم ہو جائے گا،
ٹھیک ہے۔
بعض ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس ملازم کا آج سے ہی ڈیوٹی سے الگ ہونا ضروری ہے،
امیجیٹ فائر کرنا پڑتا ہے،
ہاں
جی،
اگر وہ مزید یہاں رہا تو مثال کے طور پر غبن کا مسئلہ ہے، کوئی بدیانتی ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو اس کو سیٹ سے ہٹانا پڑتا ہے،
جی،
تو پھر ہمارے یہاں یہی ہے کہ اس کو ایک مہینے کی سیلری دی جاتی ہے۔ اب یہ جو دیا جانا ہے، ادارہ اگر اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
تو مستقبل اس میں پرائیویٹ ادارہ، گورنمنٹ ادارہ، وقف کا ادارے میں کوئی فرق ہوگا یا سب کے لیے ایک ہی حکم ہوگا؟
دیکھیے اس کا عرف دیکھنا پڑے گا، اگر وقف پر ہم آئیں گے تو پھر عرف پہ دیکھیں گے،
صحیح،
اور باقی چیزیں بھی دیکھیں گے، پھر بات کر سکتے ہیں،
ٹھیک۔ نیکسٹ کال دیجیے۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آفس میں پروموشن ہو تو ٹریٹ دینا ضروری ہے؟
جی مفتی، ہم
دیکھیے ٹریٹ دینا تو کہیں بھی ضروری نہیں ہے، ایک رضامندی اور خوشی کا معاملہ ہے، اور معاشرے کی بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی پر اتنا جبر کرتے ہیں، اتنی شرم دلاتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بالآخر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو کسی پر ایسا جبر نہ ہو کہ وہ آر سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے کچھ کرے، اور جس کی پروموشن ہوئی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس بھی صدقہ خیرات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ اپنے اہل پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مفاہیم
جی
مضامین موجود ہیں،
جی جی جی،
تو جو اس کے ساتھی ہیں ان کو دعوت کھلائے گا تو ایک برکت کا کام ہے نا، ایک دعوت کھلانے میں، کھانا کھلانے میں ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک تنگ ماحول سے نکل کر بندہ تھوڑا سا چینج ماحول میں بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ گھر سے آفس، آفس سے گھر، کچھ لوگ ایسا لگتا ہے ریبوٹ ہیں، تو یہ جو ریبوٹک زندگی ہے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ساری صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ میں نے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جو علماء بہت دور رہتے ہیں لوگوں سے اور بہت ساری گیدرنگ میں نہیں جاتے، ہم جائز گیدرنگ کی بات کر رہے ہیں، تو معاشرے کی نفس پر ان کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اچھا ایک فرد ہے وہ تہیا کر لے کہ میں نے بس خلوت میں رہنا ہے، بہت عمدہ چیز ہے، اس سے ان کی منازل بڑھیں گی، مقام بڑھے گا، زہد بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، نو ڈاؤٹ۔ ایک فرد وہ ہے کہ جس کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، تو جس کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اس کو پبلک میں اترنا پڑتا ہے، پبلک ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ ایک جرم جو معاشرے میں رائج ہو چکا اس جرم کی خبر 10 سال بعد پتہ چلتی ہے، حالانکہ اسی وقت پتہ چلے تو لوگوں کو ڈر سنانے میں، لوگوں کو روکنے میں
آسانی،
لوگوں کو منع کرنے میں آسانی کا پہلو ہے، تو یوں دو الگ الگ پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سفر جو ہے نا اس کی عقدے کو حل کرتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش کے سفر میں
جی
ایک عقدہ آخر میں وہ ویڈیو دیکھ کر حل ہو گیا تھا، اگر وہ ویڈیو نہ دیکھتا تو وہ حل نہ ہوتا۔
اچھا
فتاوی رضویہ میں سوال تاڑی، تاڑی نشہ، تاڑی کا نشہ اور اس طرح کی آبھاس موجود ہیں،
ٹھیک۔
اب میں گیا تو وہاں رکے، ہم نماز کے لیے ایک مزار تھا اس پر بھی حاضری دی، تو مجھے بتایا کہ یہ تال کا درخت ہے، تال کا بھی درخت کہتے وہاں پہ، تو ہوتا ہے کیا اس درخت میں ایک کٹ لگایا جاتا ہے اور ایک ہانڈی نیچے لٹکا دی جاتی ہے،
ٹھیک،
رات کے وقت میں کٹ لگتا ہے اور
اس کے تنے وغیرہ،
جی
تنے وغیرہ میں شاخ میں
بالکل ناریل کی طرح اس کا تنا ہوتا، بہت لمبا،
اچھا
لیکن ناریل نہیں ہوتا،
ٹھیک۔
تو کٹ لگتا ہے, ہانڈی لٹکا دیتے ہیں, اس کا جو عرق ہے نا وہ ہانڈی میں آتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں کے لوگوں نے بھی یہی بتایا, اور فتح رضویہ میں جو سوال ہوا اس میں بھی یہی لوگوں سائل نے پوچھا, بلکہ سائل نے بتایا کہ اصول یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر اس کو پی لیا جائے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی, نشہ پیدا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
اور اگر دن کے اجالے میں آ جائے, مراد یہ کہ زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے ہوتا ہوگا یا روشنی کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا, تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
اب یہ پڑھا ضرور تھا, دیکھا نہیں تھا, تو وہاں دیکھنا بھی ہوا, پھر وہاں میں نے ایک لائیو کیا, لائیو کر کے بہت سارے لوگوں کو بتایا, پھر کئی ہمارے دارالفتا کے لوگوں نے فتح رضویہ کی وہ عبارات بھی مجھے بھیجی کہ ہاں فتح رضویہ میں یہی بیان ہوا ہے, اس طریقے سے بیان ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے سفر سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اب ایک چیز جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آج تک, خیر میں قریب سے گزرا, کہنے لگے یہاں اگر آپ جانا چاہیں تو روڈ کے کنارے درخت ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا, وہاں کھجور کا بھی عرق نکالا جاتا ہے.
کھجور کا,
کھجور کا, کھجور کے پیڑ پر سیم اسی انداز کی کٹ لگایا جاتا ہے, رات کے ٹائم میں ہنڈیا لٹکائی جاتی ہے, اس کا جو شیرا آتا ہے
جی جی
اس شیرے کو پیا بھی جاتا ہے اور پھر اس کا گڑ بنتا ہے. اور یہ بھی جو سید پور کے جو علاقے ہیں یہاں وہ کھجور ہے, وہ پھل نہیں دیتا کھجور, پھل اس میں برائے نام آتا ہے, لیکن سردیوں میں یہ کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا سندھ میں کتنے درخت ہیں, سندھ کی کھجور ٹھیک ٹھاک ایکسپورٹ ہوتی ہے
جی,
خاص طور پہ چھوارا بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہ سنا نہیں کبھی, عرب کے تعلق سے بھی نہیں سنا, لیکن وہاں ہے ایک آئٹم جو مل رہا ہے کھجور کا گڑ, اس نے کھلایا بھی مجھے
جی, تو ایک الگ بڑی سوغات سمجھی جاتی ہو.
ہاں
جی, چلیے جی, اب باتیں تو اس کی بھی ہیں, یعنی سفر کی بھی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کر کے آئے ہیں, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ
اب میں اس پر ایک تھوڑا سا
جی
بیان کرتا ہوں. دو سال پہلے کی بات ہے, سود والی جو کتاب تھی اس کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ پر کام کرنا تھا مجھے, 40 احادیث مبارکہ, تو میں مدینہ منورہ جا رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں وہاں بیٹھ کے کام کروں گا.
ٹھیک,
اچھا وہاں بیٹھ کے میں نے ان پر کام کیا. اتفاق سے کولڈ اسٹوریج میں ہم لوگ گئے, سلاجہ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ, تو وہاں مجھے پہلی مرتبہ اجوا کھجور جو ہے وہ, ہم جب اجوا کھجور لیتے ہیں تو وہ سوکھی ہوتی ہے نا
جی,
تو گیلی اجوا کھجور دیکھنے کو ملی.
اچھا,
جس کو رتب کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو بالکل نرم اور شیرے والی, حالانکہ ایسی اجوا کھجور میں نے کبھی کھائی نہیں تھی.
ٹھیک ہے,
تو کہنے لگے کہ ہوتا ہی ہے, تجربہ کار لوگ تھے, ظاہر بات ہے باغوں میں جانا آنا ان لوگوں کا, اور 20-25 سال سے رہائش وہاں پر, مدینہ منورہ تو ہے ہی کھجوروں کا شہر
جی,
تو کہنے لگے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر 15 دن پہلے ہی کھجور اتار لی جائے
جی
تو اس میں شیرا رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے کئی اور کھجور ہیں, وہ دونوں طرح کی آتی ہیں, شیرے والی تھوڑی سستی ہوتی ہیں اور خشک مہنگی ہوتی ہیں, خشک کی لائف زیادہ ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو کہنے لگے 15 دن اگر مزید چھوڑا جائے تو یہ خشک ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا پھر اجوا کھجور کالی کیسے ہوتی ہے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب اس میں پھل آ جاتا ہے تو اس کے پکنا شروع ہوتی ہیں, کپڑے سے لپیٹ دیا جاتا ہے.
ٹھیک,
اس کپڑے سے لپیٹنے میں پھر اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے کالا. اچھا, وہ رتب کھجور اور جو دوسری کھجور ہے اسے رتب نہیں کہا جاتا, اسے تمر کہا جاتا ہے.
صحیح,
اب ایک بحث دیکھنے کے لیے میں نے ایک اردو کی کتاب, اسے کچھ صفحات میرے پاس پی ڈی ایف میں تھے, وہ میں نے دیکھی. اب وہاں جو شارح تھے, چونکہ ان کے سامنے یہ تجربہ کبھی آیا نہیں تھا, تو وہ رتب کو کھجور اور تمر کو چھوارا کہہ رہے تھے.
صحیح,
حالانکہ چھوارا اور چیز ہوتی ہے,
چھوارا ایک الگ چیز ہے,
تو پوری گفتگو میں رتب کو وہ الگ چیز اور تمر کو چھوارا کہیں, تو چونکہ اس تجربے سے گزرے نہیں تھے تو ترجمہ کرنے میں وہاں تسام ہو گیا.
ٹھیک,
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں.
اچھا, وہ اپنی دانش میں تو صحیح کر رہے ہیں.
صحیح کہہ رہے ہیں,
وہ اپنی دانش تجربے کی روشنی میں صحیح کہہ رہے ہوں گے. لیکن یہ جو جہد تھی وہ نہیں تھی ان کے پیچھے.
اسی طریقے سے ایک مرتبہ کھجور میں اتفاق ہوا. کھجور کے اندر جو ہے نا وہ ایک عمل ہوتا ہے, بیچ کاری کا عمل ہوتا ہے.
جی
2010 کی بات ہے, میں مدینہ منور میں حاضر تھا, ایک شیخ تھے وہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑے مجھے بہت طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا, تو مجھے پہلی دفعہ تفصیل میں سمجھ میں آیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جب بور آتا ہے نا, کھجوروں میں بھی نرم آدھا ہوتے ہیں
جی,
بلکہ ہر پھل میں ہوتے ہیں.
ٹھیک,
پپیتے میں بھی ہوتے ہیں, صرف اگر نر کھڑا ہو تو وہ پھل نہیں دے گا. تو ہوا جو چلتی ہے نا, تو وہ بور کے اندر ہی بیج ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر ہوا جو ہے یہ بیج کاری کا کام دیتی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن ہوا نہ چل رہی ہو تو یہ عمل نہیں ہوتا, کھجوریں کم آتی ہیں. پھر
صحیح.
پھر کیا کرتے ہیں, ایک بیج کو اٹھا کے دوسرے پیڑ میں لگایا جاتا ہے.
اچھا,
کھجور میں. اچھا, میں حاضر ہوا عمان مسقط سے 80 کلومیٹر دور ہے, حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا مزار بالکل کھجوروں کے باغ میں, بلکہ ان کے مزار کے گرد تو کوئی 20 درخت میں نے گنے.
ٹھیک,
چشمہ بہ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں کچھ التجائیں کی تھیں. ان میں ایک یہ تھا کہ میرے علاقے سے قحط سالی دور ہو جائے.
ٹھیک,
یہ اس دعا کی برکت تھی. تو وہاں ایک بندہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کے یہی کام کر رہا تھا.
ٹھیک,
پھر ہم نے وہ ویڈیو بنائی اور پھر لوگوں کو بھی دکھائیں. تو بہت ساری چیزیں جو سفر سے امپروو ہوتی ہیں.
سفر انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, اور جب جب ہوتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ احکام تجارت میں کچھ مفتی صاحب کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے. بہرحال ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نشریات جاری اور ساری دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا,
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا.
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.